السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
دو طرفہ دفاعی تعاون معاہدے کے تحت پاکستانی فوجی سعودی عرب میں مشقوں کا حصہ ہیں. دفتر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ نے جے این یو طلبہ کی حمایت میں مارچ نکالا. وزیر اعظم نے حزب اختلاف کے ساتھ اس تنازعہ پر تبادلہ خیال کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں شام میں ہسپتالوں اور اسکولوں پر بمباری میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے. اور روس نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ اس کی فوجیں شمالی شام میں ہسپتالوں پر مہلک حملوں کی ذمہ دار تھیں. اور صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں شام میں جنگ بندی پر عمل درآمد مشکل ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ وہ سعودی عرب اور دوسری اسلامی ریاستوں کے ساتھ مل کر فوجی مشقوں میں حصہ لے رہا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب میں 20 ممالک کی مشترکہ مشقوں میں اس کے فوجی بھی شامل ہیں اور یہ دو طرفہ دفاعی تعاون کے معاہدے کا حصہ ہے. سعودی عرب نے اتوار کو کہا تھا کہ اس کے ہاں 20 ممالک کی فوجوں کی مشترکہ مشقیں ہونے جا رہی ہیں جنہیں راد الشمال یعنی شمال کی گھن گرج کا نام دیا گیا ہے. تاہم اس کی مزید تفصیل سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا. پیر کو دیر گئے پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی شعبے میں کئی دہائیوں سے تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں فوجی مشقوں کے علاوہ تربیت کا عمل بھی شامل ہے. بیان کے مطابق تربیت کے پروگراموں کے تحت متعدد فوجی سعودی عرب بھیجے جاتے ہیں جبکہ سعودی مسلح فوج کے اہلکار پاکستان میں بھی تربیت حاصل کرتے ہیں. مزید برآں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ معاہدے کے تحت پاکستان کی مسلح فوج کا ایک چھوٹا دستہ سعودی عرب میں تعینات ہے. سعودی عرب نے گزشتہ سال ہی دہشت گردی کے خلاف 34 سے زائد اسلامی ممالک کے اتحاد کے قیام کا اعلان کیا تھا اور ان فوجی مشقوں میں انہی ممالک کی افواج حصہ لے رہی ہیں. گزشتہ اکتوبر میں پاکستان اور سعودی عرب کے فوجیوں کی مشترکہ مشق جہلم کے قریب ہوئی تھی جو کہ انسداد دہشت گردی کی تربیت پر مبنی تھی. سعودی عرب اپنے پڑوسی ملک یمن میں گزشتہ سال سے شیعہ ہوتی باغیوں کے خلاف بھی عسکری کارروائیوں کی قیادت کر رہا ہے جبکہ حال ہی میں اس نے داعش کے خلاف شام میں امریکہ کی زیر قیادت زمینی فوج بھیجنے کی بھی پیشکش کی ہے. پاکستان نے اسلامی ممالک کے اتحاد کا خیر مقدم تو کیا تھا لیکن اس کا موقف رہا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں لڑائی کے لیے اپنی فوجیں نہیں بھیجے گا اور اس اتحاد میں اس کے کردار کی جزئیات پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. تاہم پاکستان کا اصرار ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی اور جغرافیائی سالمیت کو درپیش کسی بھی خطرے کی صورت میں وہ اس کا بھرپور جواب دے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کشش ثقل کی لہروں کے بارے میں نئی دریافت کو پیش کرنے والے محققین میں پاکستانی نژاد خاتون ڈاکٹر نرگس کے علاوہ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے سائنس کے طالب علم عمران خان بھی شامل ہیں. پاکستانی نوجوان سائنسدانوں کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی خصوصی رپورٹ.
کشش ثقل کی لہروں کی موجودگی کا راز دریافت کرنے والے سائنسدانوں کی ٹیم میں نرگس ماوال والا کے علاوہ اس کام میں معاونت کرنے میں ایک اور پاکستانی نوجوان طالب علم عمران خان بھی شامل ہیں. گزشتہ ہفتے ہی اس تاریخی دریافت کے منظر عام پر آنے کے بعد ہی پاکستانی نژاد امریکی ماہر فلکی طبیعت نرگس ماوال والا کو تو ذرائع ابلاغ میں بڑی پذیرائی ملی لیکن کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے عمران خان کا ذکر اس طرح نہ ہوا. لیکن رواں ہفتے عمران خان کا نام بھی ان کے کام کی وجہ سے منظر عام پر آیا. عمران حصول تعلیم کے لیے اٹلی میں ہیں جہاں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. عمران نے اس تحقیق کے لیے لیگو گروپ کو طبیعتی جائزہ لیٹر جمع کروائے تھے جس نے اس دریافت میں اہم کردار ادا کیا. اس نظریے پر کام کرنے کے لیے سینکڑوں محققین نے درخواستیں جمع کروائی تھیں جن میں سے عمران خان کا انتخاب ہوا تھا. سائنس کے میدان میں بیٹے کی کامیابی کی خبر عمران خان کے والدین کے لیے بہت خوشی کا سبب بنی. عمران خان کی والدہ کاسل وارا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے بیٹے کی کامیابی پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے.
تو مجھے یقین تھا، مجھے امید بھی تھا اپنا اللہ کے جو انشاءاللہ یہ میرا بچہ جو ہے نا یہ اپنا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ، وہ اپنا ملک اپنا پاکستان کے لیے نام روشن کرے گا انشاءاللہ، اور یہ جتنا بھی کرے گا اپنا عام ملک کے لیے پاکستان کے لیے مجھے خوشی ہے جو میرا فخر ہے میرا اپنے بیٹے کے اوپر, جو اللہ تعالیٰ نے میرا بچے کے اتنا اللہ تعالیٰ نے عزت دیا اتنے چھوٹے عمر میں. یقین کرو مجھے اس بات میں جب میں نے ٹی وی پر دیکھا اس کو تو مجھے رونا آیا تھا خوشی سے, جو یا اللہ آپ نے ہماروں پر بھی اتنا ہمارا غریبوں کے اوپر اتنا کرم کیا, میرے بیٹے کے اوپر کرم کیا اور پورا ملک کے لیے کرم کیا.
عمران کی بہن آمرا کہتی ہیں کہ ان کی اپنے بھائی سے بات ہوئی اور وہ بہت خوش ہیں اور مزید کئی منصوبوں پر بھی کام کرنا چاہتے ہیں.
عمران سے میری بات ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ اب تو فی الحال میں اسی پروجیکٹ کے پیچھے لگا ہوا تھا, وہ شکر الحمدللہ ہو چکے ہیں اور ابھی مزید کہہ رہے ہیں کہ میں مزید کچھ پروجیکٹس ہیں ان پہ کام کروں گا. اس کے لیے کافی مطلب اور ممالک میں بھی اسے وزٹ کرنا پڑے گا اور زیادہ انشاءاللہ کامیابی کی طرف گامزن ہے.
25 سالہ عمران کا خاندان پاکستان کے جنوب مغربی شہر کوئٹہ میں مقیم ہے اور ان کے والد فوج کے سابق اہلکار ہیں. ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے نرگس ماوال والا کو کشش ثقل کی تحقیق میں کردار ادا کرنے پر مبارکباد دی ہے. اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نرگس ماوال والا پاکستان کے ان طالب علموں کے لیے مشعل راہ ہیں جو مستقبل میں سائنسدان بننے کے لیے کوشاں ہیں. سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے پاکستان کی وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کو ہدایت کی کہ وہ پاکستانی سائنسدانوں کو ان کی سائنسی تحقیق میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کرے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستانی تحقیق کاروں کی ایک ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وسطی پنجاب میں 11 لاکھ سال پرانا ایک ہاتھی دانت دریافت کیا ہے. اس دریافت سے دنیا میں جانوروں کے ارتقاء کے بارے میں نئے انکشافات کے امکانات ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے.
پاکستانی تحقیق کاروں کی ایک ٹیم نے صوبہ پنجاب کے شمالی شہر جہلم کے قریب 11 لاکھ سال قدیم ایک ہاتھی دانت دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے, جس سے اس ممالیہ جانور کے ارتقائی سفر کے مطالعے میں مدد ملے گی. موجودہ دور کے ہاتھی کی قدیم شکل سٹیگوڈونٹ ہاتھی کے بارے میں خیال ہے کہ وہ 1.10 کروڑ قبل دنیا پر موجود تھا اور آج سے 11,700 سال قبل پلائسٹوسین دور کے اواخر تک رہا. پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ حیوانیات کی پیلیئنٹالوجی یعنی حنوط شدہ جانوروں کی باقیات کا مطالعہ کرنے والی تحقیقی ٹیم نے یہ دانت جہلم کے علاقے سے دریافت کیا. اس ٹیم میں شامل پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ دانت 8 فٹ طویل ہے.
8 فٹ لمبا یہ ہمیں دانت ٹسک ملا ہے ہاتھی کا, جو دکھانے والے جسم دانت کہتے ہیں. یہ سٹیگو ڈونٹ کا تھا, یہ ایک ایلیفنٹ تھا. پہلے جو ایلیفنٹ تھے ان کی جو دانت ارپشن تھی, جب دانت نکلتے تھے تو وہ ورٹیکل ارپشن ہوتی تھی, لیکن یہ سٹیگو ڈونٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں جو ریپلیسمنٹ آف ٹوتھ پیٹرن تھا وہ چینج ہو گیا, اس میں ہریزنٹلی ریپلیس ہونا شروع ہوگی.
انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل اسی علاقے میں 11 فٹ طویل ہاتھی دانت بھی دریافت کیا گیا تھا, جسے یونیورسٹی کے حیوانیات کے شعبے میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دریافت اس ہاتھی کے ارتقاء کے مطالعے میں بہت اہمیت رکھتی ہے. عالمی ماہرین کے مطابق اس دانت کے متعلق مزید تحقیق اور تصدیق کی ضرورت ہے, جس میں اس کی عمر کا تعین بھی شامل ہے. ڈاکٹر اختر نے کہا کہ انہوں نے اس دانت کی عمر کا تعین کرنے کے لیے یورینیم لیڈ تابکار ڈیٹنگ تکنیک استعمال کی ہے. سٹیگوڈونٹ ہاتھیوں کے لمبے اور لگ بھگ سیدھے دانت ہوتے تھے, جس کے باعث وہ زمین سے گھاس اور پتے چرنے کی بجائے درختوں سے اپنی خوراک حاصل کرتے تھے یا اپنی سونڈ استعمال کر کے خوراک منہ تک پہنچاتے تھے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
روس نے منگل کے روز ان الزامات کی تردید کی ہے کہ اس کی فوجیں شمالی شام میں ہسپتالوں پر مہلک حملوں کے ذمہ دار تھیں. اقوام متحدہ نے پیر کے روز ہسپتالوں اور اسکولوں پر حملوں کے بارے میں کہا کہ ان میں قریباً 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں بچے بھی شامل ہیں. شام میں انسانی حقوق کے نگراں گروپ کہنا تھا کہ خیال ہے کہ یہ فضائی حملے روسی جیٹ طیاروں نے کیے ہیں, لیکن صدر ولادیمیر پوٹن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے ان الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ شامی حکومت ان اطلاعات کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ یہ حملے کس نے کرائے ہیں. اقوام متحدہ, یورپی یونین اور امریکہ نے شام میں ہسپتالوں سمیت مختلف شہری اہداف پر شامی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے نئے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے, جن میں اقوام متحدہ کے مطابق 50 سے زائد افراد مارے گئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے پیر کو شام کے مختلف مقامات پر کیے جانے والے فضائی حملوں اور ان میں عام شہریوں کی ہلاکت پر گہری تشویش ظاہر کی ہے. عالمی ادارے کے ایک ترجمان فرحان حق نے نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حلب اور ادلب میں 3 ہسپتالوں اور 2 اسکولوں پر فضائی حملوں اور ان میں کئی بچوں سمیت 50 سے زائد عام شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات نے سیکرٹری جنرل کو انتہائی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق اس نوعیت کے حملے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں جنہوں نے ان وعدوں پر عمل درآمد سے متعلق شکوک کو شبہات پیدا کر دیے ہیں جو انٹرنیشنل سیریا سپورٹ گروپ کے گزشتہ ہفتے میونخ میں ہونے والے اجلاس میں کیے گئے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی پیر کو کیے جانے والے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان کا ذمہ دار شامی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو قرار دیا۔ محکمے کے ترجمان جان کربی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری کی جانب سے شام میں شہریوں کو نشانہ نہ بنانے کے مسلسل مطالبات کے باوجود ان حملوں کا جاری رہنا قابل تشویش ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں نے صدر بشار الاسد کی حکومت کے اپنے ہی شہریوں کے خلاف جاری مظالم کو روکنے سے متعلق روس کی اہلیت اور نیت پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے نے شمالی کوریا کے حالیہ جوہری اور راکٹ تجربے پر اپنے سخت موقف کی حمایت اور اتحاد کا مطالبہ کیا ہے۔ منگل کو سول میں قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 1994 میں پہلی مرتبہ شمالی کوریا کی طرف سے سول کو بھسم کر دینے کی دھمکی کے بعد یہ ملک تواتر سے جوہری حملے کی دھمکیاں دیتا چلا رہا ہے جس سے جنوبی کوریا کے شہری اس بارے میں لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ پارک کے اس خطاب سے چند روز پہلے ہی سول نے پیونگ یانگ کے ساتھ مشترکہ صنعتی کمپلیکس کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جنوبی کوریا کا دعویٰ ہے کہ اس اقدام کا مقصد کمپلیکس سے شمالی کوریا کو حاصل ہونے والے لاکھوں ڈالر کی آمدن کو مبینہ طور پر اس کے ہتھیاروں کے پروگرام میں استعمال ہونے سے روکنا ہے۔ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا پر جوہری اور بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی سے متعلق سرگرمیوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تیل پیدا کرنے والے دنیا کے 4 بڑے ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے کہ عالمی تیل کی اضافی ذخائر کو روکنے کے لیے اس کی پیداوار کو منجمد کر دیا جائے۔ روس، سعودی عرب، وینزویلا اور قطر کے تیل کے وزیروں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحا میں بند دروازوں میں ایک اجلاس میں منگل کے روز معاہدہ طے پایا۔ 4 کا یہ گروپ تیل کی پیداوار کو جنوری کی سطح پر لے آئے گا جسے سعودی عرب کے تیل کے وزیر علی النعیمی نے مناسب قرار دیا ہے۔ یہ اجلاس اس بات کا اشارہ ہے کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک بشمول اوپیک ارکان بالآخر پیداوار میں کٹوتی پر راضی ہو جائیں گے تاکہ 19 ماہ سے جاری تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کو روکا جائے جو $30 سے نیچے چلی گئی ہے۔ ایک عشرے میں یہ سب سے زیادہ تنزلی ہے۔ صدر اوباما جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن آسیان کے 10 رکن ممالک کے لیڈروں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا میں ہونے والی اس 2 روزہ کانفرنس کے موقع پر احتجاج بھی ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ انسانی حقوق کو مذاکرات کے ایجنڈے میں سر فہرست رکھا جائے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
آسیان ممالک کی 2 روزہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ ان کی حکومت ایشیا اور بحر الکاہل کے ممالک کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی کو نئے خطوط پر استوار کر رہی ہے۔ صدر اوباما کے الفاظ اور اس سلسلے میں جنوب مشرقی ایشیا اور آسیان کے ساتھ رابطوں کو وسعت دی جا رہی ہے۔ علاقے کی خوشحالی اور امن کا استحکام ہماری مشترکہ پالیسی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام ممالک یکساں طور پر اپنا کردار ادا کریں۔ ہماری اس نئی پالیسی کے تناظر میں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں پہلا امریکی صدر ہوں جو آسیان ملکوں کے تمام لیڈروں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ یہ سربراہی کانفرنس 7ویں ہے اور آپ کی دعوت پر امریکہ مشرقی ایشیا کی سربراہی کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے تاکہ ہم مل جل کر سیاسی اور سیکیورٹی کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ کانفرنس کے دوران بہت سے لوگ احتجاج کے لیے بھی جمع ہو گئے۔ ان میں سے اکثر کا تعلق کمبوڈیا سے ہے جہاں کے وزیر اعظم ہن سین گزشتہ 30 برسوں سے حکومت کر رہے ہیں۔ کمبوڈیا نژاد امریکی احتجاج کرنے والے ایک شخص کا کہنا تھا ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہن سین ایک عامر ہے، ان کو عوام کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، انہیں کبھی بھی منتخب نہیں کیا گیا۔ انہوں نے 1993 سے انتخابات میں دھوکہ دہی اور دھاندلی کر کے فتح حاصل کی ہے اور حکومت پر ناجائز قبضہ جمع رکھا ہے۔ احتجاج کرنے والوں میں بعض لوگ لاؤس اور ویتنام کی حکومتوں کے خلاف بھی احتجاج کر رہے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تبروک میں لیبیا کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت پر اس بات کا انحصار ہے کہ وہ نئی نامزد 18 رکنی حکومت کی یا تو منظوری دے دے یا پھر اسے مسترد کرتے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
عرب ذرائع ابلاغ نے پیر کے روز پارلیمان میں ہونے والی ایک بحث کے دوران کشیدگی کی اطلاع دی ہے، جس کا تعلق نامزد وزیر اعظم فیض السراج کی تجویز کردہ حکومت کی منظوری دینے یا نہ دینے سے ہے۔ نامزد وزیر اعظم زور دیتے ہیں کہ نئی 18 رکنی کابینہ وسیع تر سطح پر بنیاد پذیر ہے، اگرچہ یہ 32 رکنی وزارتی پینل سے کہیں چھوٹی ہے، جسے گزشتہ ماہ پارلیمان نے مسترد کر دیا تھا۔
تم التوصل لإعادة تشكيل الوزارية بعدد 13 حقیبة وزارية۔
فیض السراج کہتے ہیں کہ نئی وزارتی کونسل 13 وزراء پر مشتمل ہے، جسے ان کے فرائض بھی سونپے جا چکے ہیں، جبکہ ان میں سے 5 وزرائے مملکت ہیں۔ فصیح المجبری گزشتہ سال قومی اتحاد کے قومی سمجھوتے میں شامل تھے اور وہ زور دیتے ہیں کہ نئی حکومت کو ملک میں جاری ابتری اور انتشار کو ختم کر دینا چاہیے۔
نسأل اللہ ان تكون هذه الحكومة فاتحة وبداية نهاية۔
فصیح المجبری کہتے ہیں کہ کابینہ لیبیا کے لیے ایک نئے آغاز کی نمائندہ ہوگی اور تنازع کو ختم کر دے گی، تاکہ لیبیا کے تمام عوام ملک کے واحد دشمن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی متحدہ کوششیں کریں۔ العربیہ ٹیلی ویژن نے تبروک میں پیر کے روز ہونے والے ایک پارلیمانی اجلاس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ حکومت کے بارے میں منظوری دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیے بغیر ہی ختم ہو گیا۔ نئی متحدہ کابینہ کے متعدد ارکان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے نام واپس لینے پر غور کر رہے ہیں۔ ماہر سیاسیات غازی مقالہ نے لیبیا کے ٹیلی ویژن کو بتایا ہے کہ یہ واضح نہیں کہ تبروک میں پارلیمنٹ نئی حکومت کی منظوری دے گی یا نہیں۔
اعتقد انه مجلس النواب الان منقسم على نفسه، يعني كل المؤشرات وكل المعلومات تقول انه هناك 50۔
غازی مقالہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ منقسم ہے اور کابینہ کی منظوری یا نامنظوری کا امکان برابر برابر ہے۔ وہ زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکومت کو مسترد کر دینے سے غیر متوقع نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ حتار ابو دائب یونیورسٹی آف پیرس میں سیاسیات کی تعلیم دیتے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نئی حکومت ٹھوس بنیادوں پر مبنی نہیں۔ حتار ابو دائب کہتے ہیں کہ یہ ایک مصالحت کا نتیجہ ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس کے بیشتر ارکان پرانی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ پارلیمان اس کو مسترد کر دے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
توقع ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن آئندہ مہینوں میں گیس پائپ لائن کے ایک منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس منصوبے میں روس اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے دعوت نامہ پہلے ہی بھیج دیا تھا اور اس منصوبے پر کام کرنے والی پاکستانی کمپنی انٹر اسٹیٹ گیس سسٹمز کے سی ای او اور مینیجنگ ڈائریکٹر مبین سولت نے بتایا ہے کہ روس نے اپنے سربراہ کو بھیجنے پر آمادگی بھی ظاہر کر دی ہے۔ سولت نے امید ظاہر کی کہ ایسا جون سے پہلے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے روس کی اس منصوبے میں دلچسپی کا باعث سیاسی اور اقتصادی دونوں طرح کے رجحانات میں ایک نئی تحریک کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا، ہم 20 کروڑ لوگ ہیں اور ہم جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے لیے صدر دروازے کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے روسی دلچسپی کی علامت کے طور پر باور کروایا کہ پاکستانی عہدیداروں اور توانائی کے جن ماہرین نے حال ہی میں ماسکو کا دورہ کیا، انہوں نے روس میں توانائی کی بڑی کمپنیوں گیس پروم، روسٹیک اور روس نیفٹ کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات کی، جو 2 عشروں میں ایسی پہلی ملاقات تھی۔ روس پاکستان کو مائع قدرتی گیس بھی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ سولت نے کہا کہ پاکستان کو کچھ ہی عرصے میں روس سے ایل این جی کی 40 لاکھ ٹن درآمد سالانہ کی توقع رکھنی چاہیے۔ پاکستان نے حال ہی میں قطر کے ساتھ بھی اسی قدر درآمد کا معاہدہ کیا ہے۔ معاشی سے ہٹ کر ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے اس منصوبے پر مل کر کام کرنے کے اسٹریٹیجک اور سیاسی محرکات بھی ہوں۔ پاکستان کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ امریکہ اور چین پر اپنا انحصار کم کر کے خطے میں کچھ نئی شراکت کاری قائم کر سکے، جبکہ روس ہو سکتا ہے اس معاہدے کو جنوبی اور وسطی ایشیا کے کلیدی علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع خیال کرے۔ خرم حسین ایک تاجر ہیں اور معیشت کے شعبے کے صحافی بھی۔ اس کے علاوہ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک وڈرو ویلسن سینٹر میں پاکستان کے سابق سکالر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
یہ
خیال عام پایا جاتا ہے کہ اس کے تجارتی سے زیادہ جغرافیائی مضمرات ہیں، تاہم انہوں نے اس منصوبے کی رفتار پر شک و شبے کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں جو معاہدے خفیہ طور پر طے پائیں مجھے ان پر کافی شک رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت چند ماہ میں یہ منصوبہ شروع کرنا چاہتی ہے تو اب وقت ہے کہ ماہرین اس کی شرائط کا جائزہ لیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔
پاکستان's entire need of foreign investment in infrastructure and the only party
پاکستان کو زیر ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں پیش قدمی پر صرف دیگر ممالک آمادہ ہیں، خصوصاً چین۔ یہ الفاظ تھے خرم حسین کے۔ اگرچہ فی الوقت یہ دو ممالک کے درمیان ایک منصوبہ ہے، تاہم ہو سکتا ہے نجی شعبہ جو پاکستانی معیشت کا بڑا سہارا ہے اس میں دلچسپی لینے لگے۔ روس اس منصوبے کی تعمیر پر آنے والی لاگت کا تقریباً 85% یعنی 2 ارب سے 2.5 ارب ڈالر تک خرچ کرے گا۔ 1100 کلومیٹر طویل پائپ لائن کے ذریعے روزانہ 1.2 ارب کیوبک فیٹ گیس منتقل ہوگی۔ 3 مرحلوں کے اس منصوبے میں توقع ہے کہ پہلا مرحلہ 2 برس میں سامنے آ جائے گا، جبکہ حتمی تکمیل سن 2019 میں ہوگی۔ وقت آنے پر یہ پائپ لائن پاکستان میں گیس منتقل کرنے کے قدیم ڈھانچے کی جگہ لے لے گی۔ اس منصوبے پر رقم صرف کرنے کے لیے پاکستان نے ابتدا میں چین، روس اور قطر سے رجوع کیا تھا، اور تمام ممالک سے اسے مثبت جواب ملا تھا۔ آخر میں حکومت نے علاقائی شراکت میں تنوع کے لیے روس کا انتخاب کیا۔ سولت کہتے ہیں چین پاکستان میں پائپ لائن کے دیگر منصوبوں میں پہلے ہی شریک ہے، چنانچہ یہ ایک ہی ملک پر انحصار نہ کرنے کی کوشش ہے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ روس نے فوری طور پر جواب دیا۔ روس منصوبے کے راستے اور نمونے کے سروے کے لیے ٹیمیں پہلے ہی روانہ کر چکا ہے۔ توانائی کے روسی وزیر الیگزینڈر نوویک اور ان کے پاکستانی ہم منصب شاہد خاقان عباسی نے اکتوبر میں نوویک کے دورہ اسلام آباد کے موقع پر اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ سوالت کو توقع ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان میں روسی سرمایہ کاری کا ایک نیا دور ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ چند ماہ کے دوران آپ دیکھیں گے کہ روس کے زیادہ سے زیادہ وفد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیا ڈراما سیریل من مائل میری اسکرین کی زینت بن گیا، تفصیلات فکر و فن میں۔ نجی ٹی وی سے ایک نیا ڈراما من مائل شروع ہوا ہے، جس کے بارے میں چینل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ وہی ڈراما ہے جس کا ناظرین بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ من مائل کی کہانی ہے گھر بھر کی لاڈلی مناہل کی، جو اپنے دوست کے بھائی رافے سے محبت کرتی ہے۔ گھر والے اس کی رافے سے شادی پر آمادہ نہیں ہوتے، اور وہ رافے سے شادی کی صورت میں اسے گھر سے چلے جانے کا کہتے ہیں۔
جانے دو اسے،
میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، خاص طور پہ اب تو بالکل نہیں۔
مناہل گھر چھوڑنے پر بھی تیار ہو جاتی ہے، لیکن رافے خود کو اس کے قابل نہ سمجھتے ہوئے اسے گھر واپس بھیج دیتا ہے۔ مناہل سمجھتی ہے کہ رافے اس سے محبت ہی نہیں کرتا۔
ڈھونڈ لیجیے جتنی نوکریاں آپ کو ڈھونڈنی، لیکن مجھے پڑھانے سے بہتر کوئی اور نوکری نہیں ہو سکتی آپ کے لیے۔ کیوں کہ نوکری؟
وہ دل برداشتہ ہو کر میکال سے شادی کر لیتی ہے اور خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیتی ہے، لیکن میکال میں ہر وہ برائی موجود ہے جو مناہل کے وزادار گھرانے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ ادھر رافے کسی اور شہر جا بستا ہے تاکہ مناہل کا کبھی سامنا ہی نہ ہو اور مناہل اسے بھول جائے۔ شہر میں اس کا ٹھکانہ بنتا ہے اس کے دوست افتخار کا گھر۔ बस यहीं से कहानी में कुछ नए किरदार सामने आते हैं।
हर जोड़े में अच्छी लगती हो तुम।
दुनिया इधर के उधर ना करती तो मेरा नाम भी छीना नहीं।
मन माइल की सबसे अहम बात यह है कि इसके जरिए हमजा अली अब्बासी की तवील अरसे बाद मिनी स्क्रीन पर वापसी हो रही है। इससे कबल उनका ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल सुपरहिट हुआ था।
यार दे वेड़े आई टप टप गलियां लब दी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां माही मैं तेनू समझावां कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां।
माइल को मोमना दुरैत, समीना हुमायूं सईद और सना शाहनवाज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। चैनल के एक ओहदेदार मिन्हाज सगीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ड्रामे की मुसन्निफा समीना फजल हैं, जबकि इसे हसीब हसन ने डायरेक्ट किया है।
अच्छा सुनो, मजार पर चलते हैं।
क्यों?
सुबह रिजल्ट आने वाला है ना, तो जाना तो होगा ना दुआ मांगने के लिए।
तुम इतनी रात में मजार जाना चाहते हो?
जाहिर है, मजार पे जाएंगे, दुआ मांगेंगे, चादर चढ़ाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे।
इतनी रात में कौन मजार जाता है पागल?
जिनको डर होता है कि उनके नंबर काम आएंगे।
जिन फनकारों ने मन मायल में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, उनमें हमजा अली अब्बासी के साथ माया अली, आयशा खान, गौहर रशीद और एमन खान शामिल हैं। इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मुदस्सिर मंजर। बड़े बूढ़े हमेशा ये दुआ देते हैं कि सलामत रहो। जिंदगी भर आरजू ये रहती है कि हाथ पैर सलामत रहें, कभी किसी का मोहताज न होना पड़े। मगर फिर भी कभी हादसात और कभी कोई और नागहानी आफत अगर किसी को हाथ पैर से महरूम कर दे तो जिंदगी तो किसी तौर गुजारना ही पड़ती है। खास तौर पर जंगों से वापस लौटने वाले सिपाही दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, अपने फर्ज की अदायगी में जख्मी होने के बाद बाज़ औक़ात महरूमी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। चुनाचे मसनूई आज़ा उन्हें जिंदगी की मसरूफियात जारी रखने में मदद देते हैं। मसनूई हाथ, बाजू और टांगे तैयार करने की सनत बहुत बड़ी है, जिसमें हर रोज नई तहकीक जारी है, और ये कोशिश भी कि मसनूई आज़ा को असल हाथ पाँव के करीब तर बनाया जा सके। इसी कोशिश में मसनूई टांगे बनाने वालों ने इतनी सहूलत कर दी है कि उन्हें इस्तेमाल करने वाला उतनी ही आसानी से चल सके जितना कि बाकी लोग, और यहाँ तक कि उसे ज़मीन महसूस भी हो सके। वैसे चलने का अमल भी अपने अंदर पूरी साइंस रखता है, जिसका एहसास चलते हुए हमें बिल्कुल नहीं होता। होता यह है कि बहुत छोटे छोटे बर्की सिग्नल टांग के पट्ठों को सिकुड़ने का पैगाम देते हैं, जिससे जोड़ों को हरकत करने में मदद मिलती है, और ये सब दिमाग कंट्रोल करता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जरीदे में ये तफसील बयान की गई है। साइंसदान इस कुदरती अमल को मसनूई आज़ा में इस्तेमाल करने की कोशिश काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। टेरी कार्पोविच शिकागो के एक अस्पताल में रोबोट नुमा टांग के इस्तेमाल के बाद कहते हैं,
This one allows me the opportunity to flow down the stairs and not really think about the process.
इसकी मदद से मैं आराम से सीढ़ियां उतर सकता हूं और मुझे अगला कदम लेते हुए सोचना भी नहीं पड़ता। रोबोट नुमा मसनूई आज़ा में बिजली के जरिए पट्ठों को पैगाम दिया जाता है। ये सिग्नल EMG कहलाते हैं। शिकागो में बहाली के एक मरकज में लीवाई हारग्रोव कहते हैं,
We pick them up with tiny antennas.
हम इन पट्ठों तक छोटे छोटे एंटेनास के जरिए पैगाम पहुंचाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। जब ये इलेक्ट्रोड्स जिल्द तक पहुंचते हैं तो फिर उनके सिग्नल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इस मसनूई टांग के जरिए आप चल सकते हैं, कुर्सी से उठ सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ और उतर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लेंस में प्रोफेसर हुबर्ट एगर ने ऐसी मसनूई टांग मुतारिफ करवाई है जो असल टांग की तरह दिमाग को पैगाम भेज सकती है। ये नतीजा है सर्जन्स की मेहनत का, جنہوں نے ٹانگ سے محروم ہونے والے شخص ولف گینگ رینگر کے باقی ماندہ اعصاب کو اس کے پاؤں سے اس کی ٹانگ کے اوپر کے حصے کے پٹھوں سے جوڑ دیا, اور اب وہ کہتے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے سے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس فرش پر کھڑے ہیں. آسٹریا میں پروفیسر ایگر کوشش کر رہے ہیں کہ ان مصنوعی اعضاء پر آنے والی لاگت کم کی جا سکے تاکہ دنیا بھر میں, خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں, زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ قومی احتساب بیورو کو اپنے فرائض, ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ ادا کرنا ہوں گے. لاہور سے یہ رپورٹ ہے افضل رحمان کی.
وزیراعظم نواز شریف نے منگل کے روز جنوبی پنجاب کے شہر بہاولپور میں اپنی جماعت کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے احتساب کے قومی ادارے نیب کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ چیئرمین نیب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, وگرنہ پھر حکومت ضروری قانونی کارروائی بھی کر سکتی ہے.
ایک نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں, گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں, نہیں دیکھتے کہ یہ کیس جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, غلط کیسز کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں یہ چیئرمین نیب کے نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں, آئندہ اور بھی لاؤں گا کہ اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا, ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا, سرکاری افسروں کو جو فیصلہ کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں ان کو بھی اپنا ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے ملک کے کام نہیں چلتے, پاکستان کے منصوبے آگے نہیں بڑھ سکتے اس طرح سے, اور پاکستان جو اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتا. یہ راستے میں اس طرح سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اور بالکل میں پچھلے 2.5 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر انہیں نوٹس لینا چاہیے, ورنہ پھر حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی اور قانونی کارروائی جو ہے وہ کر سکتی.
وزیر اعظم کی احتساب کے قومی ادارے پر اس طرح برہمی کے اظہار کے بارے میں سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی کہتے ہیں.
جی دیکھیے, بنیادی طور پہ تو ہماری سیاسی جماعتوں کے موقف میں بڑا تضاد ہوتا ہے. جب مسلم لیگ نون کی کوئی نیب میں کارروائی اس کے خلاف ہوتی ہے تب نون لیگ کو اعتراض آ جاتا ہے, جب پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تب پیپلز پارٹی کو آتا ہے. اگر ایون تحریک انصاف جو ہے, جو بہت علمبردار تھی وہ نیب کی اور احتساب کی, جب اس کے خلاف کارروائی کوئی امکان ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اعتراض آ جاتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ادارے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں, اور اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف دو انکوائریاں نیب کی طرف سے چل رہی ہیں. ایک تو رائبنڈ روڈ جو ان کے فارم ہاؤس تک جاتی ہے, اس کے بارے میں انکوائری ہے. اس کے علاوہ ایف آئی اے میں بھرتیوں کے حوالے سے ہے. تو پرائم منسٹر کو اس پہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ غصہ ہو, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 31 مارچ تک اس کی انکوائری مکمل ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ کچھ اور مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں ان کے خلاف بھی کچھ کاروائی کی, اپوزیشن کے بعض ہلکے یہ دعویٰ کرتے ہیں شیخ شہید وغیرہ کہ ان کے خلاف کچھ گرفتاریاں ان کی ہو رہی ہیں, تب پرائم منسٹر کو اس لیے اس پہ غصہ آیا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بات بہت آخری اسٹیج تک یا اگلی اسٹیج تک پہنچ چکی ہے جہاں پرائم منسٹر کو اس طرح کی بات کرنا پڑی.
سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت پنجاب میں کسی طور کسی ادارے کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتی.
پی ایم ایل این کی پنجاب کی حکومت ہو یا فیڈرل حکومت ہو, ایک چیز بڑی کلیئر ہے, وہ پنجاب میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں چاہتے کسی ادارے کی, چاہے نیب ہو, فوج ہو, یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ادارہ جو ہے وہ پنجاب میں دخل نہ دے. کیونکہ پنجاب میں دخل دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ پنجاب میں جو پی ایم ایل این کو بالادستی حاصل ہے سیاسی, وہ بالادستی چیلنج ہو جاتی ہے. اور اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اتنے جو ہے ناراض اور ایک حد تک پریشان نظر آتے.
گزشتہ برس جولائی کے مہینے میں جب نیب کے عہدیداروں نے سپریم کورٹ میں بدعنوانی کے بڑے بڑے 150 کیسز کی فہرست پیش کی تھی، اور جس فہرست میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کے نام بھی شامل تھے، تو اس کے اگلے ہی روز وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا تھا کہ نیب کا ادارہ اپنی ساکھ کھو چکا ہے، کیونکہ ان کے بقول یہ ادارہ بدعنوانی ختم کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے نیب کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ ادارہ سیاسی قیادت پر بے بنیاد الزامات عائد کر رہا ہے، اور یہ کہ اس ادارے کا اپنا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کے اداروں کی پاکستان میں روایات کوئی خاص مضبوط نہیں ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے جو احتساب کمیشن بنا کر دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک بے لاگ احتساب کا ادارہ بنا دیا ہے، اس ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی چند روز پہلے حکومت سے اختلافات پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
امریکی سفارتخانے میں منسٹر قونسلر برائے امور عامہ جیفری سیکسٹن نے آج ایک تقریب میں سر سید پبلک اسکول راولپنڈی کے 200 طلباء کو انگلش ایکسس مائکرو اسکالرشپ پروگرام میں خوش آمدید کہا۔ 13 سے 16 سال کی عمر کے یہ طالب علم 2 سالہ پروگرام میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد ان کی انگریزی زبان کی مہارت کو بہتر بنانا ہے تاکہ انہیں مستقبل میں بہتر تعلیم اور روزگار کے مواقع میسر ہو سکیں۔ جیفری سیکسٹن نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انگریزی زبان کو 21ویں صدی میں مواقع کی زبان سمجھا جاتا ہے۔ انگریزی ایک ایسی زبان ہے جو آپ کو آگے چل کر عملی زندگی میں کام آئے گی، چاہے آپ کسی بھی شعبے میں کام کریں۔ حال ہی میں 3000 کے لگ بھگ طلباء اور طالبات نے امریکی سفارتخانے کے زیر اہتمام انگلش ایکسس مائکرو اسکالرشپ پروگرام میں شرکت کی۔ سن 2004 میں پاکستان میں اس پروگرام کے آغاز سے اب تک 11,000 سے زائد 13 سے 20 سال کے بعد صلاحیت طلباء اور طالبات نے بعد از اسکول انگریزی زبان کی کلاسیں لی ہیں۔ پاکستان کی فوجی عدالت نے ایک بھارتی شہری کو جاسوسی کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے عشرت سلیم کی۔
3 سال قبل ملک کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ سے لاپتہ ہونے والے ایک بھارتی شہری حامد انصاری کو ایک فوجی عدالت نے جاسوسی کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی اطلاعات کے مطابق حامد انصاری کو کوہاٹ میں 2 روز قبل سزا سنائے جانے کے بعد پشاور سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔ اسے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت اپنی سزا کے خلاف اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مجرم نے جاسوسی کے لیے غیر قانونی طور پر افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کا اعتراف کیا ہے، اور اس کے 7 فیس بک اکاؤنٹ جبکہ 30 ای میل اکاؤنٹ تھے۔ مبینہ طور پر اس کے پاس کچھ حساس دستاویزات بھی موجود تھی۔ بھارتی ہائی کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں خبروں کے ذریعے سزا کے بارے میں معلوم ہوا، مگر حکومت پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ گزشتہ ماہ پاکستان کی وزارت دفاع نے پشاور ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ لاپتہ ہونے والا بھارتی شہری پاکستانی فوج کی تحویل میں ہے اور اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ بھارت کے شہری حامد انصاری کی والدہ فوزیہ انصاری نے اپنے لاپتہ بیٹے کے بارے میں حقیقت جاننے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے فوزیہ انصاری کی درخواست کو نمٹاتے ہوئے کہا تھا کہ چونکہ اب وزارت دفاع نے انکشاف کر دیا ہے کہ ان کا بیٹا فوج کی تحویل میں ہے، اس لیے اس درخواست کا جواز باقی نہیں رہا۔ درخواست گزار کے وکیل قاضی محمد انور نے کہا کہ لاپتہ بھارتی شہری کو پولیس اور انٹیلیجنس بیورو نے نومبر 2012 میں کوہاٹ میں تحویل میں لیا تھا، اور اس کے بعد سے اس کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ 27 سالہ حامد انصاری افغانستان میں ملازمت کی تلاش کے لیے گیا تھا، اور سماجی رابطے کی ویب سائٹس کے ذریعے اس کی دوستی ایک پاکستانی لڑکی سے ہو گئی، جس سے ملنے وہ بغیر ویزا کے پاکستان چلا آیا۔ بیٹے کے لاپتہ ہونے کے بعد بھارتی شہر ممبئی کی مقامی پولیس کو اطلاع دینے اور افغانستان میں بھارتی سفارت خانے سے رابطہ کرنے کے بعد فوزیہ انصاری نے پاکستان کی سپریم کورٹ میں درخواست دی، جسے مارچ 2014 میں لاپتہ افراد کے انکوائری کمیشن میں کارروائی کے لیے بھیج دیا گیا۔ اسی سال اپریل میں کمیشن نے خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ اور قبائلی امور کو حامد انصاری کی تلاش کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ضلع کرک میں سٹی پولیس اسٹیشن پر اس کی بازیابی کے لیے ایف آئی آر بھی درج کی گئی، جس کے 18 ماہ بعد عدالت میں اس کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں کشیدگی کی فضا بدستور قائم ہے۔ یونیورسٹی کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
جواہر لال نہرو یونیورسٹی یعنی جے این یو میں ایک پروگرام کے دوران طلباء کے ایک گروپ کے ذریعے مبینہ طور پر بھارت مخالف نعرے لگانے کا تنازعہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء نے منگل کے روز جے این یو کے طلباء پر پولیس کی مبینہ زیادتی کے خلاف ایک احتجاجی مارچ نکالا۔ انہوں نے ملک مخالف نعرے بازی کی مذمت بھی کی۔ بعد کو انہوں نے صدر جمہوریہ کے پاس ایک میمورینڈم ارسال کیا جس میں مختلف یونیورسٹیوں میں ہونے والے ہنگاموں میں آر ایس ایس سے وابستہ تنظیموں کے رول کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر اے ایم یو ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر پروفیسر مجاہد بیگ نے کہا کہ وہ جے این یو برادری کے ساتھ ہیں۔ ادھر دوسری طرف بجرنگ دل کارکنوں نے جے این یو کے گیٹ کے باہر مظاہرہ کیا اور ملک مخالف نعرے لگانے والوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے طلبہ یونین کے صدر کنہیا کمار اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مبینہ طور پر افضل گرو کی حمایت میں نعرے لگائے تھے سخت ترین کارروائی کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے طلب کردہ کل جماعت اجلاس میں، جو کہ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے تعلق سے بلایا گیا تھا، یہ معاملہ چھایا رہا۔ حزب اختلاف نے وزیر اعظم سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کی۔ انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ 23 فروری سے شروع ہونے والے بجٹ اجلاس میں وہ دیگر امور کے علاوہ اس معاملے کو بھی اٹھائیں گے۔ انہوں نے پولیس کارروائی کی مذمت کی اور اسے غیر ضروری قرار دیا۔ دنی اثنا دہلی ہائی کورٹ نے اس عرضداشت کو خارج کر دیا جس میں جے این یو کے معاملے کو قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے سے جانچ کرانے کی گزارش کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ چونکہ دہلی پولیس اس معاملے کے تمام پہلوؤں کی جانچ کر رہی ہے، اس لیے این آئی اے سے جانچ کرانا قبل از وقت ہوگا۔ ادھر دہلی کے سینئر صحافیوں نے سپریم کورٹ تک ایک مارچ نکال کر پیر کے روز پٹیالہ ہاؤس عدالت میں وکلا کے ایک گروپ کے ذریعے طلبہ اور صحافیوں کو زد و کوب کیے جانے کے واقعہ کی مذمت کی اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس واقعہ میں بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی او پی شرما بھی ملوث بتائے جاتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے خود کے ملوث ہونے کی تردید کی، مگر بعد کو کہا کہ جو لوگ ملک کے خلاف ہیں وہ ان کی پٹائی کریں گے۔ اس معاملے میں ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، حالانکہ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ قانون اپنا کام کرے گا۔ جبکہ پولیس نے دہلی یونیورسٹی کے ایک سابق استاد پروفیسر ایس اے آر گیلانی کو گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جے این یو واقعہ کے اگلے روز پریس کلب میں منعقد ہونے والے پروگرام میں ملک کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ کسی بھی جنگ بندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فریق کو ہتھیاروں کا استعمال روکنا ہوگا، اور کوئی بھی اس قابل نہیں کہ ایک ہفتے میں ان تمام شرائط پر پورا اتر سکے۔ گزشتہ ہفتے ہی 17 ملکی سیرین سپورٹ گروپ نے شام میں جنگ بندی پر اتفاق کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس پر عمل درآمد ایک ہفتے میں شروع ہو سکتا ہے۔ تاہم پیر کو ٹی وی پر اپنے ایک بیان میں صدر اسد نے اس بارے میں اپنے شک و شبہات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی اور کاروائیاں بند کرنا اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر فریق ہتھیاروں کو استعمال بند کر دے گا۔ جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں دہشت گردوں کو مستحکم ہونے سے روکنا، ہتھیاروں، ساز و سامان اور جنگجوؤں کی نقل و حرکت کو روکنا یا ان کی پوزیشنز کو مستحکم کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ جمعے کو عالمی طاقتوں کی طرف سے شام میں مخاصمانہ کارروائیوں کی بندش پر اتفاق کے باوجود خانہ جنگی کے شکار اس ملک میں سرکاری فورسز کی روسی فضائیہ کی مدد سے کارروائیاں جاری ہیں۔ صدر اسد کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے بہت سے سوالات ہیں، جن میں دہشت گردوں کا تعین کرنا بھی شامل ہے، جو ان کے بقول ہر وہ شخص جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے دہشت گرد ہے۔ صدر اسد کا کہنا تھا،
لا يمكن ان يكون وقف اطلاق النار كما يسمونه بلا هدف او بلا زمن،
يعني کسی مقصد یا وقت کے بغیر جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ وہ سیرین سپورٹ گروپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے میں جنگ بندی چاہتے ہیں۔ کون یہ تمام شرائط اور ضروریات ایک ہفتے میں مجتمع کرنے کے قابل ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں سے کون بات کرے گا؟ اگر ایک دہشت گرد گروپ جنگ بندی کو مسترد کرتا ہے تو کون اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ سن 2011 میں صدر بشار الاسد کے خلاف ملک میں تحریک شروع ہوئی، جو بعد ازاں مسلح جدوجہد میں تبدیل ہو گئی اور ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ اسد حکومت باغیوں کے لیے دہشت گرد کی اصطلاح استعمال کرتی ہے اور ان کے خلاف سرکاری فورسز کاروائیاں کرتی آ رہی ہیں۔ بین الاقوامی گروپ کی طرف سے مجوزہ جنگ بندی کا مقصد شام میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بناتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انتہائی ضروری امداد کو متاثرہ علاقوں تک پہنچانا اور ملک میں مصالحتی عمل کو تقویت دینا تھا۔ یوگنڈا میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات سے پہلے امیدوار آخری انتخابی ریلیاں منعقد کر رہے ہیں۔ جمعرات کے روز ووٹرز فیصلہ کریں گے کہ وہ صدر یووری میسوینی کو پانچویں بار صدر منتخب کرنا چاہتے ہیں یا ایک اپوزیشن لیڈر کو موقع دیں گے جو 1986 کے بعد سے ایک نئے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ موسوینی ایک انقلاب کے بعد اقتدار میں آئے تھے اور بعد میں سن 2006 اور سن 2011 میں انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے، جس پر مبصروں نے بے قاعدگیوں اور اپوزیشن کو ڈرانے دھمکانے کے الزامات بھی عائد کیے تھے۔ پیر کے روز یوگنڈا کی پولیس نے اپوزیشن امیدوار کیزا بیسیجے کو حراست میں لے لیا جو صدارتی انتخابی مہم چلا رہے تھے۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ پولیس نے بیسیجے کی ریلی پر آنسو گیس پھینکی اور ان کو حراست میں لے لیا۔ انہیں ایک اور مقام پر لے جایا گیا اور پھر رہا کر دیا گیا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما نے افغان شہریوں کی ہلاکت کے بارے میں ایک رپورٹ میں جائزہ لیا ہے اور مختلف برسوں میں ہونے والی شرح کے بارے میں تفصیل جاری کی ہے۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ گل رخ۔
اقوام متحدہ کے ادارے یوناما نے افغانستان میں ہلاکتوں کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق افغانستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں اور تشدد پر مبنی دیگر واقعات میں شہریوں کی ہلاک اور زخمی ہونے کی شرح میں گزشتہ سال 2014 کی نسبت 4% اضافہ دیکھا گیا۔ اقوام متحدہ کی اس تازہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ تعداد آبادی والے علاقوں اور ان کے گرد و نواح میں بڑھتی ہوئی کارروائیوں، خودکش دھماکوں اور دیگر مہلک حملوں کی وجہ سے ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال مجموعی طور پر 3,545 شہری ہلاک اور 7,457 زخمی ہوئے، جو کہ 2009 کے بعد افغانستان میں ہلاک اور زخمی شہریوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین کی شرح 10% ہے اور یہ 2014 کے مقابلے میں 37% زیادہ ہے، جبکہ متاثرہ بچوں کی تعداد میں 14% اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ڈائریکٹر ڈینیل بل کے مطابق افغانستان میں سرکاری فورسز کی وجہ سے 1,856 افغان شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔
Women casualties increased by 37% while child casualties increased by 14%۔
مشن کے سربراہ نکولس ہیسوم نے کابل میں صحافیوں کو بتایا کہ رپورٹ جاری کرنے سے قبل اس کے مندرجات تنازع کے تمام فریقین بشمول افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کو بھی فراہم کیے گئے۔ انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین لال گل لال نے رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق کو باعث تشویش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس سنگین صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے جن کا افغانستان میں شہریوں کو سامنا ہے۔
جو مخالفین ہیں، جو ملٹنس ہیں، وہ تو منظم سسٹم نہیں ہے، منظم نظام نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تر کمپلینٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ تو ایک کمان نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہے، انٹرنیشنل کنونشن جو ہے اور یونائٹیڈ نیشن کنونشن جو ہے، گورنمنٹ اس کو متحد ہے، وہ تو رعایت کرنا چاہیے، اور اسپیشلی ہیومینیٹیرین لا جو ہے اور انٹرنیشنل وار پرنسپل جو ہے، وہ گورنمنٹ کو اس کو رعایت کرنا چاہیے اور اس کو احترام کرنا چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے بڑھتے ہوئے جانی نقصان کی شرح اقوام متحدہ سے بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ تنازع کے فریقین پر اپنا دباؤ ڈالے اور انہیں یہ باور کروائے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ارتکاب میں انہیں بین الاقوامی قوانین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے اوناما کی اس رپورٹ میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ہسپتال پر ہونے والے حملے کی آزاد، غیر جانبدار، شفاف اور مؤثر چھان بین کرانے پر زور دیا گیا جسے منظر عام پر لایا جائے اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی بحریہ کے ایک سینئر افسر کا کہنا ہے کہ اگر بحیرہ جنوبی چین میں بنائے گئے مصنوعی جزائر سے چین نے جنگی جہازوں کی پروازیں شروع کی تو اس سے عدم استحکام پیدا ہوگا۔ امریکی بحریہ کے ساتھ میں فلیٹ کے کمانڈر وائس ایڈمرل جوزف ایکون نے پیر کو سنگاپور میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ چین کی طرف سے ان جزائر پر سے جنگی جہازوں کی پرواز کی کوشش سے امریکہ علاقے میں اپنی پروازیں ختم نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم یہاں اشتعال انگیزی نہیں کر رہے، ہم عالمی قانون کے تحت صرف اپنی آزادی اور حقوق استعمال کر رہے ہیں اور ہم ایسا کرتے رہیں گے، یہ سب ملکوں کے مفاد میں ہے قطع نظر ان کے حجم یا طاقت کے۔ ایران نے کہا ہے کہ چین سے قدیم راستے سلک روٹ کے ذریعے پہلی تجارتی ریل گاڑی تہران پہنچ گئی ہے۔ پیر کو ایران کے سرکاری ٹی وی نے نائب وزیر ٹرانسپورٹ محسن پورسیت کے حوالے سے بتایا کہ یہ ریل گاڑی 14 روز کا سفر طے کر کے مشرقی چین سے یہاں پہنچی ہے۔ ان کے بقول ریل کا یہ نظام بحال ہونے سے سمندری راستے سے تجارت کی نسبت بہت سا وقت بچایا جا سکے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دنیا بھر کو مذہبی بدسلوکی پر مبنی ایک ابھرتی ہوئی لہر کا سامنا ہے اور یہ غیر متناسب طریقے سے مذہبی گروپس کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اس خطرے کا دائرہ مشرق وسطی کے عیسائیوں، عراق کے یزیدیوں، ایران کے بہائیوں اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہندوؤں، بھارت کے مسلمانوں یا شیعہ علاقوں کے سنیوں اور سنی علاقوں کے شیعوں تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرق قریب اور جنوبی اور وسطی ایشیا کی مذہبی اقلیتوں سے متعلق خصوصی امریکی مشیر ناکس ٹیمز کا کہنا ہے کہ یہ خطرہ واضح ہے اور اپنا وجود رکھتا ہے۔ دہشت گرد اور غیر ریاستی کردار مثلا ISIL، نصرہ فرنٹ اور القاعدہ مذہبی اقلیتوں کو دہشت زدہ کرنے والے کچھ بدترین گروپس ہیں، لیکن انفرادی حملہ آور بھی مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کا ارتکاب کر چکے ہیں اور بدقسمتی سے بہت سے مقامات پر حکومتوں کی جانب سے مذہبی آزادیوں کو محدود کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مذہبی آزادی کے عالمگیر حق کا تحفظ اور فروغ امریکی خارجہ پالیسی کا مرکزی حصہ ہے۔ خصوصی مشیر ناکس نے کہا کہ یہ صرف راست ہی نہیں بلکہ ایک دانشمندانہ عمل بھی ہے جو مزید مستحکم، ترقی پذیر اور فعال معاشروں کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جہاں کہیں بھی لوگوں کو مذہبی تعصب کا سامنا ہوتا ہے، امریکہ ان کی مدد کے طریقے ڈھونڈنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ اس حکومت پر اصلاحات کے نفاذ کے لیے دباؤ ڈالتا ہے تاکہ مذہبی اقلیتیں اپنے عقیدے پر آزادانہ طور پر عمل کر سکیں۔ فوجی لحاظ سے امریکہ فضائی حملوں کے ذریعے مذہبی اقلیتوں کو اپنی آبائی سرزمین پر بدستور رہنے کے لیے تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ شام اور عراق کے شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں پناہ گزین اپنی سکونت ترک کر کے دوسری جگہوں پر جانے والے افراد شامل ہیں اور وہ انہیں اثر نو آباد ہونے میں معاونت فراہم کرتا ہے جو بحفاظت گھر واپس نہیں آ سکتے۔ امریکہ مشرق وسطی کے ملکوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ انسانی حقوق اور مذہبی آزادیوں کے احترام کی تعلیم کے ذریعے مدد فراہم کریں۔ اس خطے میں حکومتوں پر یہ بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ مقدس دنوں کے موقعوں پر اور مذہبی اجتماعات کے دوران مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مذہبی اقلیتوں کو ناقابل بیان تشدد اور ایذا رسانی کا نشانہ بنایا ہوا ہے، ایک وسیع اتحاد کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام افراد خوف، ہراساں کیے جانے اور تشدد سے آزاد ہو کر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کے بنیادی احترام کے حقدار ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں کبھی نہ کبھی برقی رو بند نہ ہوئی ہو، اور بعض ممالک تو ایسے بھی ہیں جہاں بجلی آتی کم ہے اور جاتی زیادہ ہے۔ چنانچہ ایسے میں انسان متبادل ذرائع تلاش کرتا ہے۔ بجلی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر لوڈ شیڈنگ ہو اور کئی کئی گھنٹے بجلی بند ہو تو کچھ تو انتظام کرنا پڑتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والے جنریٹرز کا استعمال شروع ہوا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ بجلی کے یہ متبادل اگر کسی بند کمرے میں استعمال کیے جائیں تو ہلاکت کا باعث بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے استعمال سے کاربن مونوکسائڈ گیس پیدا ہوتی ہے جو زہرناک ہے۔ ویسے تو یہ گیس عموماً جلنے سے پیدا ہوتی ہے، لیکن امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یا CDC کا اندازہ یہ ہے کہ ہر سال امریکہ میں 430 افراد اس کاربن مونوکسائڈ کے زہر سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں جو جلنے کے علاوہ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ بے رنگ اور بے بو گیس ایندھن سے چلنے والے ہر انجن سے نکلتی ہے۔ ویسے تو یہ واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن یہاں امریکہ میں ایسے المیے بے حد چونکا دینے والے ہیں۔ ہوا یہ کہ امریکی ریاست میریلینڈ میں ایک ہی گھر کے 8 لوگ سوتے میں موت کا شکار ہو گئے، اور وجہ یہ ہوئی کہ بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ چنانچہ سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے بجلی کے ہیٹر کو گیس سے چلنے والے ایک جنریٹر سے منسلک کر دیا جو گھر کے اندر کام کر رہا تھا، اور اس کے چلنے سے پیدا ہونے والی کاربن مونوکسائڈ گیس ان سب کی موت کا سبب بن گئی۔ امریکہ میں ایک ادارہ ہے، ایجنسی فار ٹاکسک سبسٹنسز اینڈ ڈیزیز ریجسٹری۔ اس کے ڈائریکٹر پیٹرک برائس کہتے ہیں، کاربن مونوکسائڈ سے متاثر ہونے کے بعد ظاہر ہونے والی علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے کچھ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔
If you happen to be sleeping at the time, all this can happen with you to you without your knowledge, and so oftentimes the toxicity of carbon monoxide manifests
itself in terms of extreme mortality. اگر اس وقت آپ نیند میں ہوں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا۔ چنانچہ اکثر کاربن مونوکسائڈ سے ہلاکتوں کی تعداد اس وقت بڑھ جاتی ہے جب یہ اس وقت پھیلے جب لوگ نیند میں ہوں۔ گیس سے چلنے والے ایسے جنریٹر جنہیں اندر باہر کیا جا سکتا ہو سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا جاتا ہے، گیراج میں، کشتی میں، حتیٰ کہ خیمے میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے برائیسی کہتے ہیں کہ اس گیس کے زہر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں۔
The number one step is to avoid using them in any enclosed environment like an indoor space. The second thing is we can encourage people to put
ان جنریٹرز کو کسی بند کمرے میں استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ لوگوں سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کاربن مونوکسائڈ کا پتہ لگانے والا چھوٹا سا آلہ گھر میں رکھیں۔ یہ بیٹری سے کام کرتا ہے اور دنیا بھر میں اکثر جگہ مل جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے گھر میں دھواں بھر جانے پر الارم بج اٹھتا ہے، اور یہ بھی کاربن مونوکسائڈ ہی سے خبردار کرتا ہے۔ اور برائس کہتے ہیں کہ کاربن مونوکسائڈ سے ہونے والی اموات 100% بچائی جا سکتی ہیں بشرطے کہ اس گیس سے خبردار کرنے والے ڈیٹیکٹر استعمال کیے جائیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جنریٹرز کو ہمیشہ گھر سے باہر کم از کم 4.5 میٹر کے فاصلے پر رکھنا چاہیے۔ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ گھروں میں بغیر کھڑکی یا روشن دان کھولے اگر کوئلے کا چولہا جلے تو بھی کاربن مونوکسائڈ پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن اور الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان کی یادداشت جا سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر زبیر الطیب، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔